پیر 17 اکتوبر کے سربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام۔ عراق میں نام نہاد دولت اسلامیہ کے مضبوط گڑھ موصل پر قبضہ کن چڑھائی، مطلوبہ نتائج حاصل کرنے میں کتنا وقت لگے گا؟ تجزیہ کار بولا،
اگر وہ بھاگ گئے موصل چھوڑ کر تو ہو سکتا ہے 1-2 ہفتے میں یہ آپریشن ختم ہو جائے، لیکن اگر وہ ٹک کر لڑے تو مہینوں بھی چل سکتے ہیں۔
تفصیلاً یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائل جعفری سے خبریں سنیے۔ عراق کے وزیر اعظم حیدر العبادی نے اعلان کیا ہے کہ موصل سے نام نہاد دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں کا قبضہ ختم کروانے کے لیے آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ طاہر عمران۔
موصل کو شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے قبضے سے آزاد کروانے کے لیے منصوبہ بندی کئی ماہ سے جاری تھی۔ آج صبح عراقی توپ خانے کی موصل پر گولہ باری کے ساتھ ہی کارروائی کا آغاز ہو گیا، جس میں عراقی اور اتحادی افواج اور کرد پیشمرگا کے 30,000 جوان حصہ لے رہے ہیں۔ موصل عراق میں دولت اسلامیہ کا آخری گڑھ ہے جو 2014 سے اس تنظیم کے قبضے میں ہے۔ موصل ہی میں دولت اسلامیہ کے رہنما ابو بکر البغدادی نے عراق اور شام میں اپنے زیر قبضہ علاقوں میں خلافت کا اعلان کیا تھا۔
شام میں شہری دفاع کے ادارے وائٹ ہیلمٹس کا کہنا ہے کہ مشرقی حلب میں ایک فضائی حملے میں ایک ہی خاندان کے 14 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ تفصیل کے لیے آصف فاروقی۔
ہلاک ہونے والوں میں 6 ہفتوں کے 2 شیرخوار اور 8 سال سے کم عمر کے 6 بچے شامل ہیں۔ گزشتہ ماہ امریکہ اور روس کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ ناکام ہونے کے بعد روس اور شامی حکومت کی فضائی کارروائیوں میں سینکڑوں شہری ہلاک ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب لگزمبرگ میں جاری یورپی یونین کے وزراء خارجہ کے اجلاس میں حلب پر فضائی بمباری کو روکنے کے لیے روس پر دباؤ بڑھانے کی حکمت عملی پر غور کیا جا رہا ہے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ کا کہنا ہے کہ صدر بشار الاسد کی حکومت کے خلاف پابندیوں کو مزید سخت کیا جا سکتا ہے۔
نائجیریا کے شہر چیبوک سے 2.5 برس پہلے اغوا کی جانے والی درجنوں طالبات میں سے مزید 21 کو رہا کروا کے ان کے اہل خانہ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ان لڑکیوں کو شدت پسند جنگجو گروپ بوکو حرام نے اغوا کیا تھا۔ ذیشان حیدر۔
نائجیریا کے حکام نے ان اطلاعات کی تردید کی ہے کہ ان لڑکیوں کی رہائی پکڑے جانے والے بوکو حرام کے جنگجوؤں کی رہائی کے بدلے عمل میں آئی ہے۔ تاہم ایک سیکورٹی افسر نے بی بی سی کو بتایا کہ 4 کمانڈر رہا کیے گئے ہیں۔ خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق سوئس حکومت نے نائجیرین حکومت کی جانب سے $00,000 تاوان ادا کیا ہے۔ نائجیریا کے وزیر اطلاعات لائی محمد نے کہا کہ یہ باقی تمام لڑکیوں کی رہائی کی جانب پہلا قدم ہے۔ انہوں نے صحافیوں کو بتایا کہ نائجیرین حکومت بات چیت کے دوسرے مرحلے میں ہے، لیکن یہ بہت نازک معاملہ ہے اور ہم نے رازداری کے تعلق سے چند وعدے کیے ہیں جن کی ہم پاسداری کریں گے۔
انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں ہند مخالف تحریک کے 100 روز مکمل ہونے پر بھی حالات معمول پر نہیں آ رہے۔ گرفتاریوں اور احتجاجی تحریک کے خلاف فورسز کے شدید کریک ڈاؤن کے باعث مظاہروں کی شدت کم ہو گئی ہے، تاہم وادی میں کشیدگی کا ماحول اب بھی جاری ہے۔ سری نگر سے ریاض مسرور۔
احتجاجی تحریک کے 100 دن مکمل ہونے پر بھی کشمیر کے سبھی اضلاع میں کشیدگی جاری ہے۔ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ کسی بھی علاقے میں کرفیو نافذ نہیں ہے، تاہم علیحدگی پسندوں کی کال پر مسلسل ہڑتال کے باعث تعلیمی اور تجارتی سرگرمیاں معطل ہیں۔ اس دوران علیحدگی پسندوں کے متحدہ فورم نے ایک بیان میں کہا ہے کہ 100 روزہ تحریک کے دوران کشمیر کے تنازع کی گونج پوری دنیا میں سنائی دی ہے، لیکن اس کے لیے قوم نے جانی اور مالی قربانیوں کے طور پر بھاری قیمت چکائی ہے۔ انسانی حقوق کے لیے سرگرم کئی تنظیموں کے اتحاد کوالیشن آف سول سوسائٹیز نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مظاہرین کے خلاف فورسز کی کارروائیوں میں 100 روز کے دوران 100 افراد مارے گئے، ان میں سے 80 کی عمر 30 سال سے کم ہے۔
پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے 2 نومبر کو اسلام آباد میں حکومت کے خلاف دھرنا دینے کا اعلان کیا ہے اور خبردار کیا ہے کہ ان کے کارکنوں کو ہراساں کرنے کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔
جب ہم سڑکوں پہ نکلیں اور یہ کہیں کہ جناب ہم آپ کو ڈنڈے ماریں گے، آپ کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالیں گے، میں واضح طور پہ گورنمنٹ کو آج ایک وارننگ دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے اگر کچھ کیا، ہماری تیاری ہے۔ میں سارے پاکستان کے لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں، میں مزدوروں کو دعوت دے رہا ہوں، کسانوں کو خاص طور پہ دعوت دے رہا ہوں جن کے برے حالات ہیں، میں نوجوانوں کو دعوت دے رہا ہوں، میں جو بے روزگاروں کی فوج ہے ان کو دعوت دے رہا ہوں۔ تاریخ یاد رکھے گی کہ آپ کی قربانیوں کی وجہ سے اور آپ کی شرکت کی وجہ سے ہمارا ملک بدل گیا۔
چہلم کی ایک مقامی عدالت نے پاکستانی نژاد برطانوی خاتون سامیہ شاہد قتل کے مقدمے میں مقتولہ کی والدہ اور ان کی بہن کو اشتہاری قرار دے دیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ شہزاد ملک۔
سامیہ شاہد قتل کے تفتیشی آفیسر افضال مہندی نے بی بی سی کو بتایا کہ انہوں نے ملزمان کو اشتہاری قرار دلوانے سے متعلق 3 روز قبل مقامی عدالت میں اس مقدمے کا چلان جمع کروا دیا تھا، جس میں مقتولہ کی والدہ امتیاز بی بی اور اس کی بہن مدیہ شاہد کو اشتہاری قرار دینے کے بارے میں لکھا گیا تھا۔ تفتیشی افسر کے مطابق عدالت نے اس چلان پر دونوں ملزمان کو اشتہاری قرار دے دیا ہے. دونوں ملزمان برطانوی شہری ہیں اور پولیس کا کہنا ہے کہ دونوں خواتین 18 جولائی کو برطانیہ چلی گئی تھی جبکہ سامیہ کی موت 20 جولائی کو ہوئی تھی.
لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ نے متحدہ قومی موومنٹ یعنی ایم کیو ایم کی سیاسی جماعت کی حیثیت سے رجسٹریشن کی منسوخی کے لیے درخواست پر وفاقی سیکرٹری داخلہ کو 24 اکتوبر کو طلب کر لیا ہے. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں نئی یورش کو 100 دن پورے ہوئے. جواں سال برہان وانی کی ہلاکت کے بعد سے شروع ہونے والی کشیدگی میں 90 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے, 13,000 زخمی, اور ان زخمیوں میں سے 1,000 افراد جزوی یا مکمل طور پر بینائی سے محروم ہو گئے. سیربین کا ایک بڑا موضوع بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں 100 دن کی یہ بے چینی بھی ہے, لیکن آئیے پہلے سیربین کا بڑا موضوع. خبروں میں آپ نے سنا کہ عراق کے شہر موصل کو شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے قبضے سے آزاد کروانے کے لیے آج صبح عراقی توپ خانہ حرکت میں آیا. موصل پر گولہ باری کے ساتھ اس چڑھائی کا آغاز ہوا جس میں عراقی اور اتحادی افواج سمیت کرد پیشمرگا کے 30,000 جوان حصہ لے رہے ہیں. گولہ باری کے ساتھ ساتھ ٹینک بھی موصل کی طرف بڑھ رہے ہیں. نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نازیہ گلزار کی زبانی.
موصل سے دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں کا قبضہ ختم کروانے کے لیے آپریشن کا اعلان عراق کے وزیر اعظم حیدر الابادی نے سرکاری ٹیلی ویژن پر عوام سے خطاب میں کیا.
یا ابن شعبنا العزیز, یا ابن محافظہ,
فتح کا وقت آ گیا ہے اور موصل کو آزاد کرانے کے لیے آپریشن کا آغاز ہو گیا ہے تاکہ آپ کو داعش کے تشدد اور دہشت گردی سے آزاد کرایا جا سکے. انشاءاللہ ہم لوگ موصل میں ملیں گے اور دولت اسلامیہ سے آپ کی نجات کا جشن منائیں گے تاکہ ہم لوگ ایک بار پھر سے مل جل کر ساتھ رہ سکیں. ہم اپنے محبوب شہر موصل کی تعمیر نو کے لیے داعش کو تمام مذاہب مل کر شکست دیں گے.
موصل عراق میں دولت اسلامیہ کا آخری گڑھ ہے اور اس کے شدت پسندوں نے 2014 میں شہر پر قبضہ کیا تھا. موصل کو دولت اسلامیہ کے قبضے سے آزاد کروانے کے لیے منصوبہ بندی کئی ماہ سے جاری تھی. آج صبح عراقی توپخانے نے موصل پر گولہ باری کا آغاز کیا. عراقی حکام کا کہنا ہے کہ موصل پر عراقی افواج کا دوبارہ قبضہ ہونا در حقیقت عراق میں دولت اسلامیہ کی مکمل شکست کے مترادف ہوگا. اس کارروائی میں شامل کرد افسر میجر شامن احسان فتح کے لیے پر امید ہیں.
موصل کو آزاد کرانے کے لیے یہ آپریشن شروع کیا گیا ہے. ہمارا مورال بلند ہے. جب داعش مضبوط تھے تب بھی ہم انہیں پسپا کرنے کی اہلیت رکھتے تھے, لیکن اب تو وہ کمزور ہو چکے ہیں. وہ ہمارے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. وہ انسانیت کے خلاف ہیں اور ہم انسانی اقدار اور حقوق کی خاطر لڑ رہے ہیں. ہم انہیں نیست و نابود کر دیں گے.
اقوام متحدہ نے موصل میں لڑائی کے حوالے سے کہا تھا کہ اس سے شہریوں پر بڑے پیمانے پر اثر پڑے گا, اور ایک اندازے کے مطابق موصل اور اس کے گرد و نواح میں رہنے والے 15,00,000 افراد متاثر ہوں گے. امدادی کارروائیوں کے حوالے سے پناہ گزینوں سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے یو این ایچ سی آر کے فلیپو گرانڈی کہتے ہیں,
We've been stocking up on relief supplies.
ہم نے فوری ردی عمل کے طور پر امدادی سامان اور خاص طور پر خیموں کا انتظام کر رکھا ہے کیونکہ لوگوں کو شیلٹر کی بروقت ضرورت ہوگی, لیکن ان حالات سے نمٹنے کے لیے ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے. ہمیں دیر پا انتظامات کے لیے مزید 12 کروڑ ڈالرز کی درکار ہے کیونکہ حالات کو معمول پر آنے میں وقت لگ سکتا ہے.
آپریشن کے آغاز سے قبل ہزاروں پمفلٹ موصل میں گرائے گئے جن میں آپریشن کے آغاز کی وارننگ دی گئی تھی. اگرچہ یہ نہیں نہیں معلوم کہ موصل میں کتنے شہری اب موجود ہیں. تاہم جب اس شہر پر 2 سال قبل دولت اسلامیہ نے قبضہ کیا تھا تو اس وقت 2 لاکھ شہری شہر میں موجود تھے. ایک فوٹو جرنلسٹ سوید دتا موصل میں لوگوں کی حالت کے بارے میں بتاتے ہیں.
لوگوں کی زندگیوں پر مکمل طور پر داعش نے قبضہ کر رکھا ہے, اور اگر کوئی ان کے طور طریقوں کو نہیں اپناتا تو اسے سخت سے سخت سرعام سزا دی جاتی تھی یا سر قلم کر دیے جاتے. اب لوگ وہاں سے نکلنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں.
موصل ہی وہ شہر ہے جہاں سے دولت اسلامیہ کے رہنما ابو بکر البغدادی نے عراق اور شام میں اپنے زیر کنٹرول علاقوں میں خلافت کا اعلان کیا تھا. 2014 میں عراق کے مختلف علاقوں پر دولت اسلامیہ کے قبضے کے بعد 33,80,000 افراد اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے تھے.
موصل پر فیصلہ کن چڑھائی, ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے نازیہ گلزار سے سنا. تو موصل پر چڑھائی یا جنگ کیا معنی رکھتی ہے؟ یہاں سے نام نہاد دولت اسلامیہ یا داعش کی پسپائی کیا معنی رکھتی ہے, اور موصل کی لڑائی کے زاویے ہیں کس قسم کے؟ اس پر میں نے دلاور یونیورسٹی امریکہ کے انٹرنیشنل ریلیشنز ڈپارٹمنٹ سے وابستہ ڈاکٹر مقتدر خان سے بات کی, اور پہلے تو یہ جاننا چاہا کہ موصل کی آزادی کا نگاڑا پیٹنا بذات خود داعش کو خبردار کر دینے یا تیار کر دینے کے مترادف نہیں؟
دیکھیے, داعش کو 3-4 ہفتے پہلے ہی اس کی خبر مل گئی ہوگی, کیونکہ انہوں نے اتنی بڑی جو فوج تیار کی ہے, تقریباً 1 لاکھ لوگ انوالو ہے اس اسالٹ میں, تو اس کی انٹیلیجنس تو آئی سی ایس کو پہلے ہی مل گئی ہوگی. یہ جو اناؤنسمنٹ ہے جس کے 2 مقصد ہیں, ایک تو ایک کہ جو تقریباً 1 ملین لوگ جو ابھی بھی موصل میں رہتے ہیں ان کو خبر ملتے رہے کہ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ سب سے زیادہ فکر ان کی ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. بہت سارے ریفیوجیز ہوں گے, بعض لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ تقریباً 1-2 مہینے چلے گی یہ اسالٹ, تو یہ ان کے لیے خبر ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو آئی سی ایس کی جو شکستیں ہو رہی ہیں یا شکست نما حالات پیش آ رہے ہیں, اس کے ایڈورٹائزنگ سے آئی سی ایس کا ریکروٹمنٹ کم ہو جائے گا. جب تک آئی سی ایس ایک ہیرو کی طرح ہے تو اس کو اٹریکٹ کرے گا, جب ایسا لگنے لگے گا کہ آئی سی ایس ہار رہا ہے اور آئی سی ایس کا جو شائن ہے وہ تھوڑا کم ہو جائے گی, تو جو یورپ میں وغیرہ اور دوسرے ملکوں میں, مسلم ملکوں میں جو ریکروٹمنٹ چل رہا ہے وہ ڈیمینش ہو جائے گا.
تو اطلاعات کے مطابق ڈاکٹر مقتدر, اس کاروائی منصوبہ بندی وغیرہ میں کئی ممالک اور کئی تنظیمیں شریک ہیں, قیادت کون کر رہا ہے, یہ ہے کون سا کنبا؟
بیسیکلی یہ عراقی ملٹری کا آپریشن ہے, اس میں تقریباً 1 لاکھ فوجی انوالو ہے, اور سب سے زیادہ عراقی آرمی ہے, پھر عراقی پولیس بھی اس میں انوالو ہے, اور تو اس کے بعد جو سیکنڈ جو لارجسٹ کنٹینجنٹ ہے وہ کرڈش پیشمارگہ ہے, اور اس میں تقریباً 4,500 امریکن بھی انوالو ہیں. مزید 600 اسپیشل آپریٹو ابھی گئے ہیں اس اسالٹ میں حصہ لینے کے لیے, اور 3,500 کے قریب کوالیشن فورسز کہہ رہے ہیں. تو ہو سکتا کہ انٹیلیجنس فائٹرز ٹرکی سے ہو سکتے ہیں, یورپین کوئی اسپیشلسٹ کسی قسم کے انوالوڈ ہیں. اس کا میں نے بہت کوشش کی پتہ لگانے کی یہ 3,500 کہاں سے ہیں, لیکن وہ خبریں ابھی واضح نہیں ہیں. تو بیسیکلی یوں کہیے کہ امریکنز, ٹرک, کرڈش اور عراقی پولیس اور آرمی کے یہ آپریشن ہے.
قیادت کس کی ہے؟
قیادت تو لیڈرشپ تو حیدر العبادی لے رہے ہیں, سارے پبلک سٹیٹمنٹ وہی کر رہے ہیں. اسپیسیفکلی مطلب عراقی جنرلز نے کوئی بیان نہیں دیا, سارے سٹیٹمنٹ عراق کے پرائم منسٹر کے پاس سے آ رہے ہیں. امریکنز کے پاس سے بھی کوئی ایسا ملٹری آفیسرز یا جنرلز کے پاس سے کوئی ایسے یا پینٹاگن سے ایسا کوئی ڈائریکٹ کوئی سینئر آفیسر نے بیان نہیں دیا. البتہ سی این این پہ امریکن سیکرٹری آف ڈیفنس نے کارٹر نے 1-2 سوالات کے جواب دیے ہیں. تو بیسیکلی یہ کہیے کہ یہ عراقی آپریشن ہے. امریکہ کے 2 مقصد ہیں, ایک تو ایک امریکہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ عراق مطلب اپنے آپ کو ڈیفنس کرنے کے لائق ہے اور کیپیبل ہو گیا ہے, جس وجہ سے کہ امریکن پبلک کا پریشر نہ پڑے کہ امریکن ٹروپس کو وہاں بھیجیں یا امریکن انوالومنٹ کو مزید بڑھائیں. دوسری چیز یہ ہے, جتنا بھی ایئر کوریج ہو رہا ہے وہ سارا کا سارا ابھی بھی امریکن ہی مینج کر رہے ہیں. تقریباً 90 ہوائی جہاز نے آلریڈی اٹیک کر چکا ہے موصل پر, ابھی جو اٹیکس ہوئے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کوالیشن ایئر کرافٹ ہیں, لیکن زیادہ تر میرے خیال سے امریکن سے.
موصل میں ڈاکٹر مقتدر اکثریت سنی افراد کی ہے, یہ عنصر کتنا اہم ہے؟
دیکھیے جو عراق کا اگر آپ کے دماغ میں اگر آپ میپ لیں تو جو نارتھ ایسٹ کا علاقہ ہے وہ پورا کردش ہے, اور جو نارتھ ویسٹ ہے وہ پورا کا پورا سنی ہے, اور جو ساؤتھ اور ساؤتھ ایسٹ ہے وہ پورا شیعہ ہے میجورٹی تقریباً. تو اگر آپ نقشہ اگر عراق اور سیریا کا دیکھیں تو سیریا کا نارتھ اور عراق کا نارتھ جو علاقہ ہے وہ پورا کا پورا سنی علاقہ ہے, اور وہ علاقہ ہی آئیسس کے انڈر ہے کنٹرول میں. مطلب یہ بات لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے کہ آئیسس نے صرف ان علاقوں پہ یوں کہیے کہ کنٹرول قائم کر چکی جہاں پر سنی میجورٹی میں ہے. جہاں پہ سنی میجورٹی میں نہیں ہے وہاں آئیسس کبھی کنٹرول کر نہیں سکا. وہ فلوجہ تک آیا لیکن وہاں سے بھی اس کو بھگا کے نکال دیا گیا. تو یہ سنی میجورٹی ہے, یعنی اس سے فائدے دو ہوتے ہیں کہ ایک بار وہ کنٹرول میں آ جاتے ہیں تو تقریباً جو مطلب جو شریعہ لا آئیسس استعمال کرتا ہے وہ مطلب دو چار چیزوں کو جو ماڈرن ایراز میں مسلمان اب پریکٹس نہیں کرتے, وہ شریعہ لا زیادہ مطلب اذیت سے نہیں ثابت ہوتا. اگر شیعہ ہوتے تو ان کے لیے بہت پرابلم ہے.
تو دو سال پہلے موصل پر داعش کا قبضہ ہوا تھا ڈاکٹر مقتدر, اس طرح کی بڑی کاروائی پہلے کیوں نہیں کی گئی؟
دسمبر سے اگر آپ دیکھیں 2015 سے, تو وہاں سے عراقی فوجیں اور ٹروپس وغیرہ ایک قسم سے ریکنسولیڈیٹ کر کر شہر بشہر واپس لیتے جا رہے ہیں. تو رمادی, فلوجہ, ٹکریٹ یہ تین شہر سے آئیسس کو بھگا دیا گیا, اور اب سب سے بڑا جو عراق میں ایک شہر رہ گیا ہے موصل, جو عراق کا سیکنڈ بگیسٹ شہر ہے. جب آئیسس نے اس پہ قبضہ کیا تھا اس کی آبادی 2 ملین تھی, اب اس کی آبادی صرف 1 ملین ہے. اس شہر کو اگر یہ واپس لے لیتے ہیں تو یوں کہیے کہ پھر آئیسس کا کسی بڑے شہر پہ کنٹرول ہی نہیں رہے گا. آئیسس فلوجہ تک آ گئی تھی, فلوجہ بہت قریب ہے بغداد کے, لیکن اب ان کو بالکل بھگا کے نارتھ میں دھکیل دیا گیا. تو یہ یوں کہیے کہ ایک سسٹمیٹک کیمپین ہے جو عراقی فوجیں اوپر نارتھ کی طرف موو ہو رہی ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ایسٹ سے بھی ان کو بھگا دیا گیا, اربیل تک پہنچ گئی تھی آئیسس اپنے پیک پر. بے شک پچھلے 7-8 مہینے سے اگر آپ دیکھیں آئیسس نے نئی ٹیریٹری کوئی ایڈ نہیں کی ہے سیریا یا عراق میں, اور موصل میں بھی صرف 5,000 سے 7,000 تک آئیسس کے فائٹرز ہیں یہ کہہ رہے ہیں. اور اگر وہ بھاگ گئے موصل چھوڑ کر تو ہو سکتا ہے 1-2 ہفتے میں یہ آپریشن ختم ہو جائے, لیکن اگر وہ ٹک کر لڑے تو مہینوں بھی چل سکتے ہیں, کیونکہ یہ سٹی وارفیئر ہو گئے. اس کو یہ اربن وارفیئر کہتے ہیں, جیسا کہ لینینگراد کی مشہور جنگ ہے. تو وہ شہر میں گھس کر مطلب الیپو کو دیکھیں آپ, الیپو میں جنگ چل رہی ہے, مطلب بمباری ہو رہی ہے, لیکن وہ اس طرح کا حال ہو سکتا ہے موصل کا اگر آئیسس جم کے لڑتا ہے.
موصل پر فیصلہ کن چڑھائی کا تجزیہ کر رہے تھے ڈیلاویر یونیورسٹی امریکہ کے ڈاکٹر مقتدر خان. یورپ کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شام کے شہر حلب کی صورتحال زیر بحث رہی. حلب پر بمباری کے ایک حالیہ واقعے میں ایک ہی خاندان کے 14 افراد ہلاک ہوئے. تفصیل سنیے نصرت جہاں سے.
حلب کے ایک باشندے نے بی بی سی کو بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں زبردست بمباری ہوئی ہے جس سے پورا شہر لرز کر رہ گیا ہے. سیرین سول ڈیفینس فورس, جسے وائٹ ہیلمٹ بھی کہا جاتا ہے, اس کا کہنا ہے کہ حملہ روسی طیارے نے کیا ہے. وائٹ ہیلمٹ کے مطابق اتوار کی شام ہونے والے فضائی حملوں میں دیگر 25 افراد ہلاک ہوئے ہیں. یہ 25 افراد اس وقت ہلاک ہوئے جب ضلع القطرجی میں ایک رہائشی عمارت فضائی حملے کی زد میں آئی. امدادی کارکنوں نے اس منہدم شدہ عمارت کے ملبے سے ایک 12 سال کے لڑکے کو نکال کر ہسپتال پہنچایا. ادھر لگزمبرگ میں یورپی وزرائے خارجہ کی میٹنگ ہو رہی ہے. اس میٹنگ میں یورپی یونین کے خارجی امور کی سربراہ کا کہنا ہے کہ شام کے خلاف پابندیوں میں توسیع کی جا سکتی ہے. تاہم ان کا کہنا ہے کہ شام کے صدر بشار الاسد کے روسی حامیوں کے خلاف پابندیوں میں اضافے کا معاملہ ایجنڈے میں شامل نہیں ہے.
حلب کی صورتحال پر یہ رپورٹ نصر جہاں کی تھی. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں نئی یورش کو 100 دن پورے ہوئے. جواں سال برہان وانی کی ہلاکت کے بعد سے شروع ہونے والی کشیدگی میں 90 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے, 13,000 زخمی, اور ان زخمیوں میں سے 1,000 افراد جزوی یا مکمل طور پر اپنی بینائی سے محروم ہوئے. بینائی ضائع ہونے کی ذمہ دار وہ پیلٹ گنز ہیں جو بھارتی سیکورٹی فورسز نے استعمال کی. 7,000 افراد کو حراست میں لیا گیا اور اربوں روپے کا کاروبار ٹھپ پڑا رہا۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ہند مخالف تحریک کے 100 روز مکمل ہونے پر بھی حالات معمول پر نہیں آئے ہیں۔ گرفتاریوں اور احتجاجی تحریک کے خلاف فورسز کی شدید کریک ڈاؤن کی کارروائی کے باعث مظاہروں کی شدت تو کم ہوئی ہے، لیکن وادی میں قدغنوں اور کشکیدگی کا ماحول اب بھی جاری ہے۔ علیحدگی پسندوں نے کہا ہے کہ 100 روزہ تحریک کے نتیجے میں پوری دنیا مسئلہ کشمیر سے آگاہ تو ہوئی، لیکن اس کے لیے قوم کو بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی۔ اس دوران ہند نواز سیاسی حلقوں نے بھارت اور پاکستان کے درمیان مذاکرات کو مسئلے کا واحد حل قرار دیا۔ سری نگر سے ریاض مسرور کی رپورٹ۔
8 جولائی کو مسلح رہنما برہان وانی کی پولیس کے ہاتھوں ہلاکت کے بعد جو احتجاجی تحریک وادی اور جموں کے بعض علاقوں میں برپا ہوئی، اسے دبانے کے لیے حکومت نے تاریخ کا شدید ترین کریک ڈاؤن کیا۔ وادی میں پہلے ہی فوج اور نیم فوجی اہلکاروں کی بھاری تعداد تعینات تھی، لیکن احتجاجی تحریک کو دبانے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں اضافی فورسز کو بھی تعینات کیا گیا تھا۔ ہر گلی، محلہ، بازار یا شاہراہ پر فورسز کی موجودگی سے کشمیر کی پوری آبادی خوف زدہ ہے۔ وزیر اعلی محبوبہ مفتی کا کہنا ہے کہ لوگ جب پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ بند کریں گے تو فورسز کو واپس میں بھیجا جائے گا۔
جہاں بھی کہیں ہم نے سی آر پی کی ڈپلائمنٹ کی ہے، اپنی خوشی سے نہیں کی، اپنی مرضی نہیں سے نہیں کی، بلکہ یہاں کے لوگوں کو جہاں دقت ہے، توڑ پھوڑ ہے، لوگ پتھر مارتے ہیں، تو ان کے لیے لیے ہے۔ جتنا میرے خیال میں حالات ٹھیک ہوں گے، جتنا یہ جو یہ توڑ پھوڑ کم ہو جائے گی، اتنا جو سیکورٹی فورسز ہے ان کا رول کم ہو جائے گا، وہ واپس اپنی ڈیوٹی پہ بیرکس میں چلے جائیں گے۔
انسانی حقوق کے لیے سرگرم ایک درجن تنظیموں کے اتحاد کوالیشن آف سول سوسائٹیز یا سی سی ایس نے 100 روزہ احتجاجی تحریک کا جائزہ جاری کیا ہے، جس کے مطابق سرکاری کارروائیوں میں تقریباً 100 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ 15,000 زخمی ہیں۔ زخمیوں میں 1,000 سے زیادہ افراد کی آنکھیں چھروں سے متاثر ہیں۔ پولیس کے مطابق تخریب کاری کے الزام میں 9,000 افراد کو گرفتار کیا گیا اور 5,500 افراد مطلوب ہیں۔ 100 روز کے دوران کم از کم 70 روز تک پوری وادی میں کرفیو بھی نافذ رہا۔ روزانہ ہلاکتوں کا سلسلہ تو تھم گیا ہے، لیکن علیحدگی پسندوں کی کال پر ہڑتال جاری ہے۔ حریت کانفرنس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ احتجاجی تحریک کے باعث مسئلہ کشمیر پر پوری دنیا کی توجہ مبذول ہو گئی، تاہم اس کے لیے قوم کو جانی اور مالی قربانیوں کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی ہے۔ یہاں کے ہند نواز سیاستدان بھی اب مسئلہ کشمیر کے حل کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ سابق وزیر اعلی اور حزب مخالف نیشنل کانفرنس کے سرپرست فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ تنازع کا تصفیہ گرفتاریوں سے نہیں ہوگا۔
جتنے بھی یہ سیاسی قیدی بند ہیں، وہ حریت کے لیڈر ہوں یا دوسرے ہیں، ان کو چھوڑا جائے، اور چھوڑ کے بات چیت کا دور جو ہے وہ شروع کیا جائے، جس سے کہ اس مسئلے کا حل نکل سکے۔
تاجر برادری نے بھی بھارت، پاکستان اور کشمیروں کے مابین مذاکرات کی بحالی کا مطالبہ دہرایا ہے۔ کشمیر اکنامک الائنس کے رہنما یاسین خان کے الفاظ:
ہم چاہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کا حل، دیری نہ حل جو ہے وہ نکل آئے، جس کے 3 فریق ہیں: ہندوستان، پاکستان اور کشمیر کی لیڈرشپ۔ لیڈر ہے سعید علی شاہ گیلانی، محمد یاسین ملک صاحب اور میر وائز عمر فاروق صاحب۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایک ڈائیلاگ کا راستہ نکل آئے اور اس مسئلے کا حل نکل آئے۔
تجارتی انجمنوں کے مطابق گزشتہ 100 روز کے دوران کشمیر کی تجارت کو 10,000 کروڑ روپے کا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ دریا اسنا وادی کے 14 لاکھ طلبہ و طالبات نے امتحانات کے سرکاری اعلان کے خلاف مظاہرے کیے۔
پیلٹ لگا ہے، جن کو گولیاں لگی ہیں، جب تک وہ ہمارے ساتھ ایگزام نہیں دیں گے ہم نہیں دے سکتے، کیونکہ بلڈ اینڈ انک کین ناٹ فلو ٹوگیدر۔
ان کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں سب سے زیادہ متاثر نوجوان ہیں، اس لیے امتحانات بے معنی ہو کر رہ گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کہتی ہیں کہ امتحانات نومبر میں ہی ہوں گے، تاہم نصاب میں رعایت دی جائے گی۔
جہاں تک میں سمجھتی ہوں، ایگزام ٹائم پہ ہونے چاہیے، ہمارے بچوں کا سال ضائع نہیں ہونا چاہیے، پر یہ ہے کہ تھوڑا سلیبس میں ہم کوشش کریں گے کہ ان کو آسانی ہو جائے۔
دریاسنا شمالی کشمیر کے بارہمولہ ضلع میں آج تاریخ کا سب سے وسیع کریک ڈاؤن کیا گیا، جس میں کئی بستیوں کا محاصرہ کر کے خانہ تلاشیاں کی گئیں۔ اس آپریشن میں 30 سے زیادہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ واضح رہے انسانی حقوق کے لیے کئی برس سے سرگرم خرم پرویز کو بھی گرفتار کر کے جموں کی کوٹ بلوال جیل میں قید کیا گیا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
چند لمحات میں سر آئے ہیں، میں اپنی ویب سائٹ bbcurdu.com پر آیا ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ اس وقت کس سے لیڈ کر رہی ہے۔ دہشت گردی کو کسی ایک ملک سے نہیں جوڑا جا سکتا، یہ چین کا بیان ہے۔ اس کے پس منظر میں برازیل، روس، انڈیا، چین اور جنوبی افریقہ پر مشتمل تنظیم برکس کے بھارت کے شہر گوا میں ہونے والے سربراہی اجلاس میں نریندر مودی کی طرف سے پاکستان کے خلاف کلمات کے بعد چین نے اپنے روایتی دوست پاکستان کا دفاع کیا ہے۔ اس کی تفصیل ذرا دیر بعد آنے کو ہے۔ ساتھی ویب سائٹ اردو ڈاٹ کام پر اس وقت خبر ہے کرکٹ کی، اس کا حال احوال ذرا دیر میں بتاؤں گا. ویسے ویسٹ انڈیز پر اس وقت خاصی بری گزر رہی ہے. اسلام آباد بند کرنے کی تاریخ میں تبدیلی کا اعلان، عمران خان کی نئی تاریخ 2 نومبر کی آئی ہے. اس کا احوال بھی سربین میں شامل رہے گا. اور ہاں، انتخابات سے قبل ایودھیا کا تنازع کیا زندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سلسلے میں دلی سے سہیل علیم نے خاصی جاندار رپورٹ فائل کی ہے. یہ بھی سربین کا حصہ ہے، ذرا دیر بعد آنے کو ہے. اور کرکٹ کی اگر بات چلی تھی تو کیا میں اتنا تو بتا ہی سکتا ہوں نا کہ سجا حال کیا ہے. ویسٹ انڈیز کا اسکور 209 ہے، 6 وکٹیں گر چکی ہیں اور اس کو ابھی جیتنے کے لیے 137 رن اور درکار ہیں. عبدالرشید شکور بتائیں گے تھوڑی دیر کے بعد کہ وہاں پر کس پر کیا بیت رہی ہے. سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
قریہ قریہ گاؤں گاؤں،
خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور، بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور، بی بی سی سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. امبر شمسی، بی بی سی اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سربین سنو.
اور اب کھیلوں پہ نظر، عبداللہ فاروقی کے ساتھ.
ٹینس کے پشاور کھلاڑیوں کی عالمی تنظیم اے ٹی پی نے آسٹریلیا کے نک کریوس پر شنگھائی ماسٹرز کے دوران غیر مناسب رویے اور کھیل کے دوران بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ نہ کرنے پر 8 ہفتوں کی پابندی اور $25,000 جرمانہ بھی عائد کیا ہے. 21 سالہ کریوس نے مشا زوریف سے مقابلے کے دوران کئی بار نیٹ پر بال ماری اور اس کے علاوہ زوریف کی سرو لینڈ ہونے سے قبل ہی اپنی کرسی کی جانب بڑھ گئے. عالمی نمبر 14 کریوس نے اپنے اس عمل پر معذرت کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں افسوس ہے کہ ان کا سال اس عمل پر ختم ہو رہا ہے. اور ٹینس میں خواتین کی عالمی نمبر 2 کھلاڑی سرینا ولیمز اگلے ہفتے سنگاپور میں منعقد ہونے والے ڈبلیو ٹی اے کے فائنل میں اپنے کندھے کی تکلیف کی وجہ سے شرکت نہیں کر پائیں گی. 35 سالہ سرینا ولیمز نے ستمبر کے مہینے میں یو ایس اوپن کے سیمی فائنل میں پہنچنے کے بعد سے اب تک کسی بھی کھیل میں شرکت نہیں کی ہے. ان کی جگہ برطانیہ کی نمبر 1 یوہانا کونٹا شریک ہو سکتی ہیں، جن کی رینکنگ 9 ہے. مینچسٹر یونائیٹڈ اپنے نئے مینیجر جوزے مرینو کی قیادت میں اپنی شناخت نہیں بنا سکی اور لیورپول آج کے پریمیئر لیگ کے میچ کے لیے پسندیدہ ترین ٹیم بن گئی ہے. یہ کہنا ہے اولڈ ٹریفورڈ کے لیجنڈ پال شولز کا. چیلسی کے سابق مینیجر جوزے مارینیو نے لوئی وان گال کو اولڈ ٹریفورڈ میں تبدیل کیا ہے اور 4 نئے کھلاڑی سائن کیے ہیں. جوزے مارینیو کا کہنا ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں کئی بار جیتا اور ہرا ہوں، تو مین یونائیٹڈ کے مینیجر ہونے کا مطلب اس سے کہیں زیادہ ہے. میرے پچھلے کلب اور لیورپول تاریخی حریف ہیں، ان میں کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اور مین یونائیٹڈ اور لیورپول کا بھی. پاکستان کے تجربہ کار بیٹسمین یونس خان کو ویسٹ انڈیز کے خلاف دوسرے ٹیسٹ کے لیے پاکستانی کرکٹ ٹیم میں شامل کر لیا گیا ہے. اور پہلے ٹیسٹ میچ کے 5ویں اور آخری روز کا کھیل ابھی جاری ہے، جس میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم پاکستان کے 346 رنز کے ہدف کا تعاقب کر رہی ہے.
کھیلوں کا احوال عبداللہ فاروقی کی زبانی. انڈیا کے وزیر ثقافت منگل کو ایودھیا میں اس جگہ کا معائنہ کریں گے جہاں حکومت رامائن کا میوزیم تعمیر کرنا چاہتی ہے. میوزیم اس جگہ سے تقریباً 15 کلومیٹر دور قائم کرنے کی تجویز ہے، جہاں کبھی بابری مسجد ہوا کرتی تھی. اس کا احوال ذرا دیر بعد آنے کو ہے، لیکن سربین کا نصف تو آ گیا نا. اس موقع پر خاص خاص خبروں کا خلاصہ آتا ہے. آج خبروں کی ذمہ داری شمائلہ جعفری کی ہے.
عراق کے وزیر اعظم حیدر العبادی نے اعلان کیا ہے کہ موصل سے نام نہاد دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں کا قبضہ ختم کروانے کے لیے آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے. شام میں شہری دفاع کے ادارے وائٹ ہیلمٹس کا کہنا ہے کہ مشرقی حلب میں ایک فضائی حملے میں ایک ہی خاندان کے 14 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. نائجیریا کے شہر چیبوک سے ڈھائی برس پہلے اغوا کی جانے والی درجنوں طالبات میں سے مزید 21 کو رہا کروا کے ان کے اہل خانہ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں ہند مخالف تحریک کے 100 روز مکمل ہونے پر بھی حالات معمول پر نہیں آ رہے اور وادی میں کشیدگی کا ماحول اب بھی جاری ہے۔ مشرقی یوکرین میں ایک نمایاں روسی نواز باغی کی ہلاکت کے بعد ان کے ساتھی کمانڈر نے قتل کا الزام یوکرین کی حکومت پر عائد کیا ہے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہی ہیں۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے شمائلہ جعفری سے سنا اور حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ انڈیا کے وزیر ثقافت منگل کو ایودھیا میں اس جگہ کا معائنہ کریں گے جہاں حکومت رامائن کا میوزیم تعمیر کرنا چاہتی ہے۔ یہ میوزیم اس جگہ سے تقریباً 15 کلومیٹر دور قائم کرنے کی تجویز ہے جہاں کبھی بابری مسجد ہوا کرتی تھی۔ ریاست کی حکمراں جماعت سماج وادی پارٹی کا الزام ہے کہ حکومت ریاستی انتخابات سے پہلے یہ تنازع پھر اٹھانے کی تیاری کر رہی ہے۔ دلی سے سہیل حلیم۔
بابری مسجد کو ہندو قوم پرستوں نے 6 دسمبر 1992 کو منہدم کر دیا تھا۔ ہندوؤں کا دعویٰ ہے کہ ان کے بھگوان رام اسی جگہ پیدا ہوئے تھے جہاں بابری مسجد تعمیر تھی، اور بی جے پی نے اسی مقام پر ایک عالیشان رام مندر بنانے کا وعدہ کیا تھا۔ رام مندر کی تحریک اور بی جے پی کی سیاسی قسمت کا چولی دامن کا ساتھ رہا ہے، لیکن کافی عرصے سے یہ معاملہ ٹھنڈے بستے میں ہے۔ گزشتہ پارلیمانی انتخابات میں بھی بی جے پی نے رام مندر کے نہیں ترقی کے ایجنڈے پر الیکشن لڑا تھا، لیکن اب پھر اتر پردیش میں ریاستی اسمبلی کے انتخابات ہونے والے ہیں، اور اس پس منظر میں وزیر ثقافت مہیش شرما کے اس اعلان کو کہ وہ ایودھیا جا رہے ہیں سیاسی ماحول کو گرم کرنے کی ایک کوشش کے طور پر ہی دیکھا جا رہا ہے۔ حالانکہ بی جے پی اس بات سے انکار کرتی ہے کہ وہ یو پی کے الیکشن میں رام مندر کا مسئلہ اٹھائے گی۔ مہیش شرما:
development of ghats, development of interpretation centers, development of infrastructure in Ayodhya and for which
Mahesh Sharma ka kehna hai ki ye museum Ayodhya ko tourist circuit mein shamil karne ke mansoobe ke tehat tamir kiya ja raha hai aur mansoobe par 151 crore rupaye kharch kiye jayenge. Unhone kaha ki wo Ram Lala ki murti ke darshan ke liye bhi jayenge jo mutanaze maqam par qayam ek arzi mandir mein nasb hai. اسی پس منظر میں وفاقی وزیر اما بھارتی نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ زمین کی ملکیت پر اب کوئی تنازع نہیں ہے۔
اب مسئلہ ایک بات کا تھا کہ جو جس جگہ پہ ہم آندولنکاری دعویٰ کر رہے تھے کہ یہ رام جنم بھومی ہے، کیا واقعی وہاں رام جنمے تھے؟ تو جو 3 ججز کی بینچ تھی وہ دوسرے ڈائنمکس پہ ان میں ڈفرینسز تھے، اس پہ نہیں تھے۔ ان تینوں کا کہنا تھا کہ وہ رام للا کی بھومی ہے، آپ کو پتا ہوگا، اور جو چیلنج ہوا ہے وہ ڈسپیوٹ آف لینڈ چیلنج ہوا ہے وقف بورڈ کا اور رام جنم بھومی نیاس کا، وہ جگہ رام للا کی ہے یا نہیں یہ چیلنج نہیں ہوگا۔
یہ معاملہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے جہاں تینوں فریقوں نے اس سلسلے میں الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کر رکھا ہے۔ ریاست کی حکمراں سماجوادی پارٹی، دیگر سیاسی جماعتوں اور مسلم تنظیموں کا کہنا ہے کہ بی جے پی انتخابات سے پہلے فرقہ وارانہ کشیدگی بڑھانا چاہتی ہے، اور رامائن کا میوزیم بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ سہیل حلیم، بی بی سی دلی۔
برازیل، روس، انڈیا، چین اور جنوبی افریقہ پر مشتمل تنظیم برکس کے بھارت کے شہر گوا میں ہونے والے سربراہی اجلاس میں نریندر مودی کی طرف سے پاکستان کے خلاف کلمات کے بعد چین نے اپنے روایتی دوست پاکستان کا دفاع کیا، لیکن کیسے؟ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ خالد کرامت کی زبانی۔
برکس کے سربراہی اجلاس کو میزبان ملک انڈیا کے وزیر اعظم نے پاکستان کو عالمی سطح پر سفارتی تنہائی کا شکار کرنے کی اپنی مہم کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال کیا، اور نریندر مودی نے پاکستان کو دہشت گردی کا منبع قرار دیا۔ چین کی وزیر خارجہ کی ترجمان ہو چی اینگ نے نریندر مودی کے کلمات پر ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ دہشت گردی کو کسی ایک ملک سے یا کسی ایک مذہب سے جوڑنے کے خلاف ہیں۔ انہوں نے بیجنگ میں ایک پریس کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چین کی یہ مستقل پالیسی ہے کہ دہشت گردی کو کسی ایک ملک یا مذہب سے جوڑا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہر کسی کو معلوم ہے کہ پاکستان اور انڈیا دہشت گردی سے متاثر ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے شمار قربانیاں اور ایک طویل جدوجہد کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی برادری کو اس کا احترام کرنا چاہیے۔ چینی ترجمان نے کہا کہ چین دہشت گردی کی تمام صورتوں کی مخالفت کرتا ہے، اور بین الاقوامی برادری کو انسداد دہشت گردی کے لیے تعاون بڑھانا ہوگا۔ بھارت نے گزشتہ چند مہینوں میں پاکستان کے خلاف سفارتی سطح پر مہم شروع کر رکھی ہے۔ اور اسی سلسلے میں اس نے اسلام آباد میں ہونے والی سارک سربراہ کانفرنس میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ بھارت کی طرف سے یہ جارحانہ رد عمل بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں اوڑی سیکٹر میں واقع سیکیورٹی فورسز کے ایک کیمپ پر شدت پسندوں کے حملے کے بعد سامنے آیا تھا اور بھارت نے اس کی ذمہ داری پاکستان پر عائد کی تھی۔ پاکستان کی حکومت نے ان الزامات کی تردید کی تھی۔
برکس کا گوا کا اجلاس، بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ جو آپ نے خالد کرامت سے سنی۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں وکلا پر ہونے والے خودکش حملے کے بارے میں سپریم کورٹ کے ججز پر مشتمل کمیشن نے تحقیقات کے سلسلے میں سماعت کا آغاز کر دیا ہے۔ سماعت کے دوران سرکاری حکام کی جانب سے کمیشن کو 36 میں سے 18 سوالات کے جوابات دیے گئے، جن میں سے زیادہ پر کمیشن نے عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
سپریم کورٹ کے جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر مشتمل تحقیقاتی کمیشن نے بلوچستان ہائی کورٹ کی عمارت میں تحقیقات سے متعلق سماعت کا آغاز کر دیا۔ سماعت کے دوران چیف سیکرٹری بلوچستان سیف اللہ چٹا اور انسپیکٹر جنرل پولیس بلوچستان ایس این محبوب کے علاوہ دیگر حکام پیش ہوئے۔ سماعت کے دوران حکومت بلوچستان کی جانب سے کمیشن کو بتایا گیا کہ حکومت نے سپریم کورٹ میں کمیشن کے حوالے سے نظر ثانی کی درخواست دائر کی ہے، اس لیے اس درخواست پر فیصلہ آنے تک کمیشن تحقیقات نہیں کرے۔ سماعت کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے وکلا کی پیروی کرنے والے سینئر وکیل کامرام مرزا ایڈوکیٹ کا اس حوالے سے کہنا تھا۔
آج کاروائی کا آغاز ہوا ہے تو ایک تو گورنمنٹ کی طرف سے اپلیکیشن آئی ہے، انہوں نے ان کے اوپر اعتراض جج صاحب کے اوپر کیا ہے، یہ کہا ہے کہ ریویو جو ہے ہم نے فائل کیا ہوا ہے، تو چونکہ آپ اپنا کوئی ویو ایکسپریس کر چکے ہیں تو آپ ریکیوز کر دیجئے۔ وہ بات انہوں نے نہیں سنی، انہوں نے کہا کہ یہ فورم نہیں ہے، آپ اگر ریویو ہے تو آپ ریویو کے لیے جب جائیں گے تو جو بھی آرڈر ریویو میں ہوگا وہ میرے پہ بھی بائنڈنگ ہوگا۔
سماعت کے دوران پولیس اور فرنٹیئر کور کی جانب سے جو رپورٹس پیش کی گئیں کمیشن نے ان پر عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ کمیشن کی جانب سے حکومت بلوچستان کو واقعہ کی تحقیقات کے حوالے سے 36 سوالات پر مشتمل ایک سوال نامہ دیا گیا تھا۔ کامرام مرزا ایڈوکیٹ نے بتایا کہ آج سماعت کے دوران ان میں سے بعض کے جوابات دیے گئے۔
اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے ایک کوشچن ایئر دیا ہوا تھا، وہ کوشچن جو ہے نا وہ جو کچھ کوشچن آئے جو فریم کیے تھے کمیشن کی طرف سے فریم ہوئے اس کے آنسر آئے گورنمنٹ کی طرف سے۔
سرکاری حکام کی جانب سے سماعت کے دوران جن سوالات کے جوابات دیے گئے ان میں سے بھی بعض پر کمیشن کی جانب سے عدم اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ کامرام مرزا ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے کمیشن کی راہ میں رکاوٹیں کڑی کی جا رہی ہیں۔
دو تین باتیں اس وقت، ایک تو گورنمنٹ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ جی ہم اور آپ جو ہے نا وہ الگ الگ نہیں ہیں، اور دوسرا کمیشن کی جو اس میں کاروائی ہے اس میں مختلف طرح کے جو ہے نا رکھنے بھی ڈالے جا رہے ہیں۔ ایک رکھنا تو یہ ہے کہ اس میں ریویو فائل کر دیا، ریویو کرنے کے بعد آج جو ہے نا پھر اپلیکیشن فائل کر دی کہ آپ ریکیوز کر دیجئے، تو اس طرح سے جو ہے نا اس میں کہیں نہ کہیں پہ بھی جو ہے نا گورنمنٹ کے پارٹ پہ کوئی مسئلہ ہے۔
کمیشن نے سماعت کل 11:30 بجے تک ملتوی کی۔ واضح رہے کہ 8 اگست کو وکلا پر ہونے والے اس خودکش حملے میں 56 وکلا سمیت 76 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اس واقعے کے بارے میں حکومت بلوچستان کی جانب سے ایک مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی قائم کی گئی تھی۔ چونکہ وکلا نے حکومتی کمیٹی پر مکمل عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا، جس پر سپریم کورٹ نے قاضی فائز عیسیٰ پر مشتمل تحقیقاتی کمیشن قائم کیا جو 30 دنوں کے اندر اندر اپنی رپورٹ پیش کرے گا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
پاکستانی پارلیمان میں حزب مخالف کی دوسری بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کو 2 نومبر کو بند کرنے کی کال دی ہے۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے 30 اکتوبر کو اسلام آباد بند کرنے کی کال دی تھی۔ پارلیمنٹ میں موجود کسی بھی قابل ذکر سیاسی جماعت نے ابھی تک پی ٹی آئی کے اس احتجاج میں شامل ہونے کا اعلان نہیں کیا ہے۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے پیر کے روز بنی گالا میں اپنی رہائش گاہ کے باہر میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 2 نومبر کو مقامی وقت کے مطابق 2 بجے سے اسلام آباد کی اہم شاہراہ پر دھرنا دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد بند کرنے کی تاریخ میں تبدیلی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات کی وجہ سے کی گئی ہے جو اس ماہ کے آخر میں ہو رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر لیڈر اور وکیل رہنما حامد خان کا گروپ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات میں حصہ لے رہا ہے، اور گزشتہ 5 سال سے اس گروپ کو ایک اور وکیل رہنما آسما جہانگیر گروپ سے شکست کا سامنا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ ابھی بھی وزیر اعظم کے پاس وقت ہے اور ان کے پاس 2 ہی راستے ہیں کہ یا وہ خود کو احتساب کے لیے پیش کریں اور یا پھر مستعفی ہو جائیں۔
پارلیمنٹ کا بھی آپ نے رویہ ہم نے پورا دیکھ لیا، ہم نے ٹی او آرز کی بھی پوری گیم کھیل لی، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھی دیکھ لیا رویہ سارے اداروں کا کیا تھا، اسپیکر کا بھی رویہ دیکھ لیا کہ جو جس کو غیر جانبدار ہونا چاہیے تھا، جو پکڑا گیا ہے اس کی ریفرنس نہیں بھیجتا، جس کے اوپر کوئی چیز کا انکشاف ہی نہیں ہوا اس کی ریفرنس بھیج دیتا ہے۔ یہ الیکشن کمیشن لمبی لمبی ڈیٹس دینی شروع ہو گیا، یعنی 6 مہینے ہو گئے اور ایک مجرم ملک کا پرائم منسٹر بنا ہوا ہے اور سارے ملک جمہوریت کھیل رہے ہیں، اور ہم جب اس کے خلاف کوئی بات کرتے کہتے ہیں جمہوریت خطرے میں آ گئی، یا آپ فوج کو بلا رہے ہیں یا آپ سی پی ایک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔
پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ میں موجود سیاسی جماعتوں کی قیادت ملک سے بدعنوانی کے خاتمے کے لیے سنجیدہ نہیں ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ بدعنوانی کے معاملے پر پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری اور وزیر اعظم میاں نواز شریف ایک ہی پیج پر ہیں۔ عمران خان نے حکومت کو دھمکی دی کہ اگر انہیں نظر بند کرنے اور یا پھر ان کے کارکنوں پر تشدد کرنے کی کوشش کی گئی تو حالات کی تمام تر ذمہ داری حکومت پر عائد ہوگی۔ واضح رہے کہ سپریم کورٹ نے پاناما لیکس کے معاملے پر وزیر اعظم کی نااہلی سے متعلق پی ٹی آئی سمیت دیگر جماعتوں کی طرف سے دائر کی گئی درخواستوں کی سماعت کے لیے 20 اکتوبر کی تاریخ مقرر کی ہے، جبکہ الیکشن کمیشن میاں نواز شریف کی نااہلی کی درخواستوں کی سماعت اگلے ماہ کرے گا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
پاکستان میں وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقے خرم ایجنسی میں سرحدی چیک پوسٹ پر ہونے والے خودکش حملے کے بعد پاک افغان سرحد گزشتہ 4 دنوں سے بند ہے، جس سے سرحد کے دونوں طرف سینکڑوں گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں، جبکہ لوگوں کو بھی ظاہر ہے مشکلات کا سامنا ہے۔ پشاور سے رفت اللہ اورگزئی۔
خرم ایجنسی کے ایک اعلی سرکاری اہلکار نے بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے تصدیق کی کہ پاک افغان سرحد بعض سیکورٹی خدشات کے باعث بند کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمعے کو پاکستان کی سرحدی چیک پوسٹ خرلاچی پر افغان علاقے سے حملے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ جب تک سرحد پار سے آئندہ ایسے حملے نہ کرائے جانے کی یقین دہانی نہیں کرائی جاتی، اس وقت تک سرحد نہیں کھولی جائے گی۔ ان کے مطابق اس قسم کی اطلاعات اب بھی ہیں کہ سرحدی گیٹ پر پھر سے حملے کے خدشات ہیں، اس لیے بارڈر کے دونوں جانب آمد و رفت معطل کر دی گئی ہے۔ دریاسنا پاک افغان سرحد کی بندش کے باعث گیٹ کے دونوں جانب سینکڑوں مال بردار گاڑیوں اور سامان سے لدے کنٹینروں کی لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں، جس سے تاجروں اور عام شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ کرم ایجنسی کے صدر مقام پارا چنار کے ایک تاجر حاجی جمال حسین نے کہا کہ بارڈر کی بندش کے باعث تاجروں کو نہ صرف روزانہ کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے بلکہ گاڑیوں میں لدا ہوا ان کا سامان بھی اب خراب ہو چکا ہے۔
ہم لوگوں کو تجارت لوگوں نے جو ہے نا سب گاڑی جو ہے نا گوداموں میں خالی کیا اور چند بہت گاڑی جو ہے نا ایسا دیا، آج بھی کھڑا ہے، پتہ نہیں لگتا ہے کہ کبھی کول جائے گا، اور ادھر جو ہے نا سیکورٹی سخت کر رہا ہے، جو ہے نا سخت کرنے کی وجہ سے جو ہے نا کسی کو چھوڑتا نہیں ہے، ادھر آنے جانے کا بھی کچھ نہیں ہے، لوگوں کو جو ہے نا سامان کا بھی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ ابھی ہم لوگوں کا بہت مشکلات ہے، ڈرائیور لوگوں کو بھی مشکلات ہیں کیونکہ ہمارا سامان وغیرہ جو ہے نا ایسے ہی پڑے ہیں۔
حاجی جمال حسین کا مزید کہنا تھا کہ اس واقعے سے پہلے محرم الحرام کے باعث بھی پاک افغان سرحد 4 دن کے لیے بند کر دی گئی تھی، تاہم جس دن سرحد کھولی گئی اسی دن خودکش حملہ رونما ہوا، جس کے بعد دوبارہ گاڑیوں کی آمد و رفت معطل کر دی گئی، اور اس طرح 6 دنوں سے سرحد کے دونوں جانب تمام راستے بند ہیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ سرحد کی بندش کی وجہ سے پاکستان سے واپس جانے والے افغان مہاجرین کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ ادھر بعض مقامی ذرائع کے مطابق پاک افغان سرحد کو غیر معینہ مدت تک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیکورٹی فورسز نے خرلاچی اور بوراکی کے مقامات پر واقع سرحدی دروازوں کے آس پاس باڑ لگانے کا کام بھی شروع کر دیا ہے۔ خیال رہے کہ 4 دن قبل کرم ایجنسی میں واقع پاک افغان سرحدی چیک پوسٹ خرلاچی پر خودکش حملہ کیا گیا تھا، جس میں 2 اہلکار زخمی ہو گئے تھے۔ اس حملے کی ذمہ داری ایک کالدم تنظیم کی جانب سے قبول کی گئی تھی۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ قبائلی علاقوں میں گزشتہ کچھ دنوں سے سرحد پار سے ایک مرتبہ پھر حملوں میں تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ اتوار کو جنوبی وزیرستان میں افغان علاقے سے پاکستانی سرحدی چوکی کو نشانہ بنایا گیا تھا، جس میں 2 سیکورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے تھے۔ اس حملے کی ذمہ داری بھی بعض کالعدم تنظیموں کی جانب سے قبول کی گئی تھی۔ رفت اللہ اورگزئی، بی بی سی، پشاور۔
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں،
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد.
مشاعروں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. عمر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سربین سنا دیجیے.
پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی پیمرا نے ملک بھر میں انڈیا کے غیر قانونی ڈائریکٹ براڈ کاسٹ سیٹلائٹ ڈی ٹی ایچ کے خلاف کارروائی شروع کر دیے. چونکہ چنانچہ اور تمام تر متعلقہ جوابات کے ساتھ اسلام آباد سے طاہر عمران.
پیمرا نے ملک بھر میں انڈیا کے غیر قانونی ڈائریکٹ براڈ کاسٹنگ سیٹلائٹ یعنی ڈی ٹی ایچ کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. پیمرا کی جانب سے جاری بیان کے مطابق اتھارٹی نے وفاقی، صوبائی اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی حکومتوں سمیت مختلف وفاقی محکموں اور اداروں کے سربراہان کو ڈی ٹی ایچ کے خلاف مؤثر اقدام کے لیے تعاون کی درخواست کی ہے. اس سے قبل پیمرا کے چیئرمین ابصار عالم نے ان اداروں کو خطوط ارسال کیے جن میں کہا گیا تھا کہ یہ غیر قانونی ڈی ٹی ایچ گزشتہ کئی برسوں سے ملک کے بڑے شہروں میں فروخت ہو رہے ہیں، جو نہ صرف ملکی اقدار پر کاری ضرب لگا رہے ہیں بلکہ اتھارٹی کی جانب سے جاری کردہ ضابطہ اخلاق کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں. ابصار عالم کے بقول اس غیر قانونی کاروبار کی وجہ سے ہر سال اربوں روپے ملک سے باہر جا رہے ہیں اور ملکی خزانے کو بھاری نقصان برداشت کرنا پڑ رہا ہے. واضح ہے کہ پیمرا نے اگست میں غیر قانونی انڈین ڈی ٹی ایچ کے خلاف کریک ڈاؤن اور سیٹلائٹ ٹی وی چینل، ایف ایم ریڈیو، کیبل اور سی لائن پر غیر ملکی مواد کی بغیر اجازت نشریات کا نوٹس لیتے ہوئے سخت کارروائی کی سفارش کی تھی. پیمرا چیئرمین نے اس حوالے سے اگست میں ایک پریس کانفرنس کے دوران اس غیر قانونی کاروبار سے منسلک افراد کو 15 اکتوبر 2016 کی ڈیڈ لائن دیتے ہوئے سخت کارروائی کا انتباہ کیا تھا. 15 اکتوبر کی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد پیمرا نے مختلف شہروں میں اپنے اہلکاروں کی جانب سے کارروائی کی تصاویر شائع کی ہیں، جن سے بظاہر لگ رہا ہے کہ پیمرا کے اہلکار مختلف چینلز، کیبل آپریٹرز اور ڈش فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں. پیمرا نے سیٹلائٹ ٹی وی چینلز، ایف ایم ریڈیو اور کیبل آپریٹرز کو بھی ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ انڈین مواد اور چینلز فوری طور پر بند کر دیں اور قانون کے تحت جتنی اجازت دی گئی ہے اس پر عمل کریں. طاہر عمران، بی بی سی، اسلام آباد.
اور بعض خواتین نے اس سلسلے میں طاہر عمران کو اس موضوع پر حال احوال اور حال دل یوں بتایا.
بہت اچھا ہوگا کہ انڈین ڈرامہ بند ہو گیا کیونکہ یہ بالکل ویسٹیج آف ٹائم
نہیں بند ہونی چاہیے بالکل، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ ان کا کلچر فالو کرنا شروع جاتے ہیں اور کافی لوگوں نے اڈاپٹ بھی کرا ہے، تو اس لیے بیٹر ہے کہ ہم لوگ اپنے پاکستانی میڈیا کو ہی پروموٹ کریں اور اپنے ہی کلچر کو ہم لوگ پروموٹ کریں.
نہیں، میرا خیال نہیں ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ انڈیا کی کوئی بھی چیز جو ہے آنی چاہیے، نہ ہی نشریات اور نہ ہی ان کی کوئی اور مصنوعات یا جو بھی امپورٹ ایکسپورٹ ہے وہ بھی. اس سے ہمارے پاکستان کی سالمیت پہ بہت برا اثر پڑ رہا ہے.
اچھا بالکل نہیں لگ رہا، کیونکہ پہلے دونوں ملکوں کے ڈرامے دیکھتے تھے، انٹرٹینمنٹ چین ملتی تھی، اب پورا دن سیم فیسز، سیم چینلز میں ایک ہی چیز دیکھ دیکھ کے بور ہو جاتے ہیں. انڈین کانٹینٹ میں تھوڑا یہ ہوتا ہے کہ ڈراموں میں وہ ڈرامے بازی زیادہ ہوتی ہے، ہمارے ڈراموں میں سیم ایک اسٹوری لے کے چلتے ہیں، وہاں پہ ملٹی ڈائمینشنل چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. یہاں پہ ایک اسٹوری کو وہ اتنا لے کے جاتے ہیں، آگے دیکھ کے بندہ بور ہو جاتا ہے، وہ ایک اسٹوری میں اتنا کچھ ڈال دیتے ہیں، دیکھتے ہوئے اچھا لگتا ہے، تھوڑی اچھی انٹرٹینمنٹ مل جاتی ہے. میلو ڈراما تو آپ دیکھیں نا کہ ڈرامے میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ آپ کو ایک ہی چیز، عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ لوگ جب اپنی سوچ سے چینج چیز دیکھتے ہیں نا تو ان کو اچھی لگتی ہے. آپ وہی سیم جو آپ کے ارد گرد ہے وہی آپ ٹی وی پہ بھی دیکھیں گے تو پھر آپ کو چینج تو نہ ملا نا، پھر تو آپ وہی چیز بار بار دیکھیں گے، اس میں آپ کو کوئی نئی چیز دیکھنے کو نہیں ملے گی، نیا پن نہیں. جیسے ناگن ڈراما دیکھ لیں، ہے تو وہ سارا فینٹیسی، تو فینٹیسی بعض اوقات اچھی لگتی.
اچھا ہو گیا، بند ہو گیا، کام ہو، گھر کا کام تو جلدی ہو جائے کرے گا، ڈرامے لگے ہو تو پھر کام لیٹ ہو جاتا ہے.
یہ تھیں وہ خواتین جو پاکستان اور بھارت کے تعلقات پر سوشل میڈیا اور فلموں اور ڈراموں کے پس منظر میں بات کر رہی تھیں. آئیے اس موضوع کو ذرا تجزیاتی انداز سے آگے بڑھائیں. پاکستان اور بھارت کے مابین کشیدگی میں اضافہ ہوا, جنگ کی باتیں ہوئی, ایسے میں وہ لوگ اور وہ تنظیمیں کیا کرتی ہیں جو جنگ کے بجائے امن کی باتیں کرتی ہیں اور بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہیں. اس پر میں نے مصنف صحافی اور تجزیہ کار محمد حنیف سے بات کی اور پوچھا کہ میڈیا ہو یا ٹی وی کا کوئی بھی پروگرام, وہاں تو طبل جنگ بجتا سنائی دیتا ہے, لیکن امن والوں کی کون سن رہا ہے؟
دیکھیے, ہمیشہ سے ہندوستان اور پاکستان میں جتنی بھی کشیدگی ہو, دونوں طرف لوگوں کا ایک چھوٹا سا گروہ, اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ چھوٹا سا ہی ہے, ایسا ہمیشہ سے باقی رہا ہے, جو کہ امن کی بات کرتا رہا ہے, جو بھائی چارے کی بات کرتا رہا ہے, جو کم از کم یہ کہتا ہے کہ بھائی ہم نے بہت جنگیں لڑ کے دیکھ لی, تو ہمیں کم از کم جنگ کی بات نہیں کرنی چاہیے, تو اور مسائل کا حل ہونا چاہیے. لیکن جو اس وقت کشیدگی ہوئی ہے, ہم نے اس میں دیکھا کہ کیونکہ کوئی ساری کی ساری جنگ جو ہے وہ اخباروں اور ٹی وی کے اسٹوڈیوز میں ہی زیادہ تر ہو رہی تھی, تو اس میں پاکستان میں بھی دیکھا ہوگا, آپ نے انڈیا میں بھی دیکھا ہوگا کہ دونوں ملکوں میں جو اس طرح کی باتیں کرنے والے تھے وہ ساری بندوقیں جو ہیں انہیں پہ تان دی گئی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہندوستان کی ٹی وی کے اسٹوڈیوز میں بھی اگر کسی ایکٹر نے صرف اتنا سا کہا ہے کہ بھائی پاکستانی ایکٹر تو ٹیررسٹ نہیں ہے, تو ان کی بہت شکایتیں کی گئی ہے, ان کا بائیکاٹ کیا گیا ہے, انہیں غدار قرار دیا گیا ہے. اسی طرح سے پاکستان میں بھی اگر کسی نے تو ذرا سی یہ بات کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں بھائی دیکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم پہ یہ بار بار جو الزام لگتے ہیں تو اس میں کتنی صداقت ہے, کم از کم اپنے گھر کو سیدھا کرنے کی کریں سوائے اس کے بجائے اس کے کہ ہم ہر وقت جنگ کی باتیں کرتے رہے. تو یہاں پہ بھی یہی ہوا ہے کہ نشانے پہ وہی لوگ آئے ہیں, ان کو غدار قرار دیا جا رہا ہے, انہیں کہا جا رہا ہے کہ ایسے حالات میں ایسی بات کرنا بھی, امن کی بات کرنا یا دوستی کی بات کرنا یا کچھ بھی ہے, تو یہ نئی دلیل جو ہے.
تو ابھی محمد حنیف اپنا خود ایک مضمون آرٹیکل لکھا جس میں اپنا ذاتی تجربہ بتایا, اور یہ کہ میڈیا امن کی باتوں میں دلچسپی نہیں لیتا.
جو 2008 میں میں بہت کم ٹی وی کا میرا تجربہ ہے, 2008 میں ممبئی میں جو حملے ہوئے تھے, اس کے بعد میں دہلی میں تھا اتفاق سے اپنی ایک کتاب کی تقریب کے سلسلے میں, تو مجھے میرے پبلشر نے احساس کیا کہ میں چلا جاؤں, ٹی وی پہ ڈبیٹ ہو رہی تھی, تو وہاں جا کے مجھے احساس ہوا کہ اس میں جو چھ جو ہیں سابق جنرل اور جیسے صفائی تجزیہ کار جیسا کہ ہمارے یہاں ہوتے ہیں, تو وہ تھے, تو اس میں بحث جو یہ چل رہا تھا کہ پاکستان پہ ہندوستان کو کہاں کہاں حملہ کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے, تو جو بحث ہو رہی تھی, اب ظاہر ہے میں پاکستانی ایک بیچارہ اکیلا دلی میں بیٹھا انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بھائی جنگ کوئی اتنا اچھا آئیڈیا نہیں ہے, تو مجھے یہ احساس ہوا, اور اب خیر اب یہ احساس وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا گیا ہے کہ جو لوگ امن کی بات کرتے ہیں, دوستی کی بات کرتے ہیں, ان کی زبان اصل میں بہت زیادہ جو ہے کوئی طاقتور نہیں ہے, ان کے پاس کوئی لاجک جو ہے یہ انسانیت کا یا یہ کہنا کہ ہم ہمسائے ہیں صدیوں سے ساتھ رہتے آ رہے ہیں, اس میں کچھ زیادہ جہاز نہیں ہے, یہ لاجک دکھتا نہیں ہے. دوسری طرف وہ لوگ جو ہیں جو کہتے ہیں کہ جی سرجیکل اسٹرائک کرو, ہارٹ پر سوٹ کرو, گھس کے مارو, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, ہم نے پہلے بھی سبق سکھایا تھا, اس طرح کی جو زبان ہے وہ دونوں طرف سے جب وہ بولی جاتی ہے تو وہ میرا خیال کافی باثر ہوتی ہے, لوگ اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہوتے ہیں. دوسری طرف یہ جو ٹریک ٹو والے یا جنہیں ہم کہتے ہیں کہ جو امن کے لیے سمے دلاتے ہیں, ان کی زبان جو ہے میرا خیال ہے, یہ میری ذاتی رائے ہے کہ وہ عوام میں بھی اس کے لیے کوئی زیادہ اپیل نہیں ہے, اور ٹی وی پہ آ کے تو بالکل جو ہے وہ دار لگتی ہے. میں نے بھی اس وقت کہا تھا کہ بھائی اتنے لوگ جو ہیں مارے گئے ہیں, تو کم از کم ہم ایک لمحے کے لیے ان کا غم منانے کے لیے خاموش کیوں نہیں ہوتا, ظاہر ہے ٹی وی پہ کوئی خاموش ہو کے بیٹھنا جو ہے وہ پسند نہیں
کرتا.
میرا خیال یہ جو لفظوں کی جنگ ہے, یہ جو ٹی وی اسٹوڈیو میں بیٹھ کے محاذ جنگ بنائے جا رہے ہیں, یہ میرا خیال کافی خطرناک ہوتے ہیں.
یہ تھے ناول نگار, صحافی اور تجزیہ کار محمد حنیف. دبئی دبئی دبئی. پاکستان اور ویسٹ انڈیز کا پہلا ٹیسٹ, بڑے مارکے کا رن ہے وہاں پر. لیکن اس سے پہلے پاکستان کے لیگ اسپنر یاسر شاہ نے دبئی ٹیسٹ میں اپنی 100 وکٹیں مکمل کی ہیں. ہمارے ساتھی عبدالرشید شکور نے یاسر شاہ سے پوچھا کہ اپنی اس کارکردگی پر کیا کہیں گے, اور کیا یہ بھی بتائیے کہ گلابی گیند کے ساتھ بالنگ کرنے کا تجربہ آپ کے لیے کیسا رہا؟ جواب انہوں نے یہ عطا فرمایا,
اچھی پرفارمنس یہاں پہ بھی ہوئی ہے اور انگلینڈ کی جو ٹیسٹ سیریز وہاں پہ ہوئی وہاں پہ اچھی پرفارمنس ہوئی, تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے یہاں پہ اس ٹیسٹ میچ میں جو پنک بال پہ ہو رہا ہے, پہلا ٹیسٹ میچ ہے میرا, تو اس میں میرے 100 وکٹ پورے ہو گئے. یہ کہ تھوڑا سا شروع میں تھوڑا سا مشکل تھا, کیونکہ جب ہم نے پریکٹس شروع کی یہاں پہ ایک ہفتہ پہلے جب ہم ادھر آئے ہمارا کیمپ لگا ہوا, تو تھوڑا سا مشکل ہو رہا تھا, لیکن اس کے بعد جب نیٹ پہ پریکٹس کی ہے اور تو اس کے بعد گرپ ہونا شروع ہو گیا صحیح. اور یہ کہ اس بال میں تھوڑا سا یہ کہ باؤنس بھی مل رہا ہے, لیکن یہ وکٹ تھوڑا سا سلو ہے جس کی وجہ سے بیٹس مین ہینڈل کر رہے ہیں تھوڑے سے بھی پیچھے بال.
یہ تھے یاسر شاہ جو ہمارے اسپورٹس کارسپونڈنٹ عبدالرشید شکور سے بات کر رہے تھے. اور اب اس میں بامسمہ بذات خود دبئی کے میدان سے براہ راست عبدالرشید شکور, اتنے میچ دیکھے ہیں ان کی رگوں سے آپ واقف ہیں, تو یہ تو اب 116 رن باقی رہ گئے ہیں, 6 وکٹیں گری ہیں ویسٹ انڈیز کی, براوو نے ابھی سینچری مکمل کی ہے, 101 رن تک وہ پہنچ گئے, آپ کیا کہیں گے, کیا ہو رہا ہے, کس پہ کیا بیت رہے ہیں؟
بہت ہی اعصابی مقابلہ ہے, پاکستان کی نظریں 4 وکٹوں پر لگی ہوئی ہیں کہ کسی طرح یہ 4 وکٹیں ان کی گرفت میں آئیں اور پاکستان اپنے 400ویں ٹیسٹ میچ کو ایک جیت سے یادگار کر سکے. لیکن اتنا آسان نہیں ہے جس طرح براوو کھیل رہے ہیں, ایک ہینڈ کو انہوں نے بڑی مضبوطی سے سنبھالے ہوا ہے اور بہت ہی زبردست انہوں نے بیٹنگ کی ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ وہ ایشیا میں صرف سینچری بنانے کے لیے آتے ہیں. ان کی 8ویں سینچری ہے جس میں سے 7 سینچریاں ویسٹ انڈیز سے باہر ہوئی ہیں اور 5 سینچریاں ایشیا میں بنی ہے, تو اس وقت وہ ایک اینڈ سنبھالے ہوئے ہیں. پاکستانی بالرز جو ہیں ان کے لیے وہ فرسٹریشن جس کو کہتے ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہے کہ 4 وکٹیں جو ہے پاکستان کسی طرح حاصل کرے اور اس میچ کو اپنے نام کرے.
ذرا یہ دیکھیں, چونکہ آپ نے بالنگ کا ذکر کیا تو ذرا بالر پہ نظر ڈالیں, پہلی وکٹ عامر کی, دوسری عامر کی, پھر عامر, اس کے بعد جا کر کے نواز کی, یاسر کی اور بہاب کی باری آتی ہے, تو ان بالرز میں کیا کہیں گے, جادو سر چڑھ کے بول رہے ہیں یا نروس کام کر رہے ہیں؟
دیکھیں 251 رنز درکار تھے آج جب ویسٹ انڈیز نے اننگ شروع کی تھی, تو میچ آج کے دن کی پہلی گیند پر عامر نے وکٹ حاصل کی اور اس اننگز میں وہ 3 وکٹیں حاصل کر چکے ہیں. اپنے کم بیک کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ انہوں نے اننگز میں 3 وکٹیں حاصل کی ہیں, تو ان کی بالنگ تو بہت ہی زبردست رہی ہے. پاکستان کے دوسرے جو بالر جن کا آپ نے نام لیا وہ بھی چھڑپور کوشش کر رہے ہیں, لیکن چونکہ یہ میچ آپ کو پتا ہے کہ گلابی گیند سے ہو رہا ہے, اس کی سیم کا مسئلہ ہے اور یہ ساری چیزیں جو اثر انداز ہوتی ہیں, تو وہ تھوڑا سا فیکٹر ہے. جس طرح وہاب ریاض نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ یہ جو بالنگ ہے وہ کر رہے ہیں تو وہ نہ روایتی سوئنگ ہو رہی ہے نہ ریورس سوئنگ ہو رہی ہے, تو بالرس کو بھی تھوڑی سی مشکلات ہیں. یاسر شاہ کے لیے بھی جو ہے وہ کوئی اچھا دن نہیں گیا ہے, گو کہ ان کو ایک وکٹ ملی ہے, لیکن جس طرح رویندرا بشو نے وکٹیں لی تھیں کل, تو اس طرح کی ہم توقع کر رہے تھے کہ آج شاید ان کا جادو اس طرح چڑھ کر بولے گا اور وہ پاکستان کو بڑے آرام سے میچ جیتوا دیں گے, لیکن ایسا نہیں.
اچھا ذرا بیٹنگ پہ نظر ڈالیں, پہلی اننگ ڈکلیئر ہوتی ہے 3 وکٹوں پر 579 رن, اچھا ویسٹ انڈیز جواباً 357 پر آؤٹ ہو جاتی ہے. پاکستان بھی دوسری اننگز میں کیا عبداللہ کی شادی میں بیگانہ بن کر کے آیا تھا جو 130 رن پر آل آؤٹ؟
نہیں ایسا نہیں ہے, ایک تو بشو نے بہت زبردست بالنگ کی تھی اور دوسرا پاکستان کے جو بیٹس مین ہیں وہ تیز رنز کرنا چاہ رہے تھے, ان کا 222 رنز کی لیڈ مل چکی تھی, تو وہ ایسا لگ رہا تھا کہ تھوڑا سا تساہل کہہ لیں یا مطلب ریلیکس ہو گئے تھے کہ وہ ان کو پتا تھا کہ پیچھے 200 رنز کی لیڈ ہے اور ہم 150-250 رنز اور بھی بنا سکتے ہیں, تو وہ تیز کوشش میں وہ انہوں نے شارٹ کھیلے ہیں, بشو کو وہ کٹ کرتے رہے اور اسی میں ان کو وکٹیں بھی دیتے رہے. جس طرح مکی آتھر کل پریس کانفرنس میں آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے جو بیٹس مین ہیں انہوں نے بہت ہی مایوس
کرنے
جو ہے گنوائی ہیں.
میں آپ کو بڑے ٹیڑھے مرحلے پہ لے کر کے آتا ہوں, پریڈکٹ کریں, پیشگوئی کریں, میچ برابر ہوتا ہے, پاکستان جیتتا ہے, ویسٹ انڈیز جیتتا ہے, 10 سیکنڈ جواب.
شفیع صاحب, میں اسپورٹس کرسپونڈنٹ جو آپ نے ابھی تعارف کروایا تھا, ابھی وہ اس مقام پہ نہیں آیا ہوں کہ جہاں پیش گوئی کر سکوں. نجومی نہیں ہوں, رپورٹر ہوں, لیکن 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 صورتحال بڑی دلچسپ ہے.
بہت بہت شکریہ عبدالرشید شکور, مجھے شکریہ ادا کرنا, بہت بہت شکریہ. سامعین, یہاں سہربین اختتام کو پہنچا. اس کی ایڈیٹر تھی عنبر خیری, پروڈیوسر نصر جہاں, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق, لندن سے ڈینی کاکس. تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا, سہربین سننے کا بہت بہت شکریہ. آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر شمائلہ جعفری کی زبانی.
حکام نے ان لوگوں پر جو مبینہ طور پر بادشاہ کی موت کا غم ٹھیک طریقے سے منانے میں ناکام رہے, حملوں کے بعد عوام سے مشتعل نہ ہونے کی اپیل کی ہے. اقوام متحدہ, افریقن یونین اور امریکہ نے صومالیہ میں نئی پارلیمان کے انتخاب کے طریقہ کار کے کچھ پہلوؤں پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے. ایتھوپیا میں سرکاری ریڈیو کا کہنا ہے کہ دارالحکومت ادیس ابابا کے قریب 100 افراد کو تشدد پھیلانے کے شبہ میں گرفتار کر لیا گیا ہے. جہلم کی ایک مقامی عدالت نے پاکستانی نژاد برطانوی خاتون سامیہ شاہد کے قتل کے مقدمے میں مقتولہ کی والدہ اور ان کی بہن کو اشتہاری قرار دے دیا ہے. بھارت کی ریاست تامل ناڈو میں پولیس کا کہنا ہے کہ دریائے کاویری کے پانی کے تصویر پر احتجاج کر کے ریلوے ٹریک کو بند کرنے پر سینکڑوں افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے.